لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صلوات الله ومحمد. قرآن مجید میں سورہ انشقاق کی یہ آیت کریمہ، جس میں انسان کو مسافر اللہ اور اللہ کی طرف جانے والی موجود کے طور پر پہچانوایا گیا اور اللہ سے ملاقات کی، اس ملاقات کی نوعیت، اس کے بارے میں دو دن پہلے گفتگو ہوئی کہ ممکن ہے الگ الگ انسانوں کی الگ الگ انداز سے ملاقات ہو اور الگ الگ صفات سے، اور صحیح مقام انسانی یہی ہے کہ وہ دنیا میں دی جانے والی تمام نعمتوں کو ذریعہ قرار دے، یا جو بھی اس کے اوپر حالات آتے ہیں، چاہے وہ اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، ان سب کو ذریعہ قرار دے، نعمتوں اور مصیبتوں سب کو ذریعہ قرار دے اپنے عظیم مقصد کی طرف آگے بڑھنے اور سیر کرنے کے لیے، کہ وہ انسان کا معنوی اور روحانی پہلو ہے اور جو پروردگار کی طرف سے اسے خاص عطیے کے طور پر، کہ ارشاد ہوا کہ ہم نے روح انسان کو عطا کی اور روح انسان میں ڈالی، اس بنیاد پر اسے ایک معنوی سفر طے کرنا ہوتا ہے. آج دنیا کی بڑی مشکلات میں، یعنی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کے ایک بہت بڑی حقیقت کو فراموش کر دیا، اور وہ ہے انسان کی روح، اور روح کے نتیجے میں جو روحانی پہلو انسان کا ہے. یہ کئی سو سالوں میں ہوا، لیکن اس سے جو رنج انسان کو پہنچا ہے، پوری انسانیت کو اور پوری بشریت کو، وہ ابھی لوگوں کے لیے ظاہر ہے. حتیٰ دیندار معاشروں میں بھی، دیندار گھرانوں میں بھی معنویت سے دوری کا اثر ہوا ہے. یعنی وہ لوگ کی جو اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، جب دنیا میں ایک بڑے پیمانے پر روحانیت سے اور اسپریچولیٹی سے اور روح سے اور روح کے تقاضوں سے فرار کیا گیا، تو اس کا اثر دوسروں پر بھی ہوا. کیونکہ جب ایک بڑی کوئی تحریک چلتی ہے، تو اس تحریک کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے. اچھی تحریک ہو تو اچھا اثر ہوتا ہے، جو لوگ چاہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے، جو لوگ نہ چاہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بری تحریک چلتی ہے اور کوئی خطرناک تحریک چلتی ہے تو وہ لوگ کی جو چاہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے، جو لوگ نہ چاہیں ان پر بھی اثر ہوتا ہے۔ چونکہ فکر اور آئیڈیالوجی اور انسان کی سوچ اور انسان کا کلچر یہ سب بالکل پالوشن کے طریقے سے ہے کہ کوئی انسان اگر پالوشن زیادہ ہے اور فضا خراب ہے تو کوئی انسان چاہے یا نہ چاہے اس فضا کا اثر اس کے اوپر ہوگا، پالوشن کا اثر اس کے اوپر ہوگا، گندی فضا سے انسان بچ نہیں پائے گا۔ لہذا اگر فکری اعتبار سے فضا کہیں کہ گندی ہو جائے تو اس کا اثر ہر انسان پہ ہوگا، چاہے کوئی انسان اپنے آپ کو کتنا ہی مقدس رکھنا چاہے، کتنا ہی بچا کے رکھنا چاہے، کتنا ہی محفوظ رکھنا چاہے، یہ معاشرے کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا وہ کلچر جو یورپ سے چلا، یعنی دین سے فرار، روحانیت سے دوری، روح کے تقاضوں سے دوری، اللہ سے فرار، معنویت سے فرار، تو اس کا اثر دوسرے معاشروں پر بھی پڑا، حتیٰ دیدار معاشروں پر بھی پڑا، اور جس کے نتیجے میں وہ لوگ جو دین کے امور میں مشغول ہوتے ہیں ان پر بھی پڑا۔ یعنی معنویت، معنوی امر انجام دے رہے ہوتے ہیں لیکن عام طور سے کبھی کبھی مقصد جو ہے مادی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ خطرناک حالت ہے۔ مثلا دین کا کام کر رہے ہیں لیکن مقصد مادی ہو، دین جو ایک روحانی تربیت کرتا ہے انسان کو، اگرچہ انسان کی جسمانی ضرورتوں کے لیے بھی دین کے پاس راہ حل سارا موجود ہے، لیکن اصلی تربیت انسان کی روحانی تربیت دین کر رہا ہوتا ہے، دین کا نام لینے والے پر بھی مادیت کا اثر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ بعض نمونے تو ہمیں ایسے سننے میں آئے کہ واقعی بیان کرنے میں تھوڑا وہ لگ رہا ہے، ایک نام نہیں لیتے ہم، کسی ملک کا، اس ملک کا نہیں، کسی اور ملک کے کسی شخص کا ذکر کر رہے تھے ایک بزرگوار، ڈائریکٹ ہم سے ذکر کر رہے تھے اور ڈائریکٹ ان کے منہ سے سنا، اور انہوں نے ڈائریکٹ بات کی تھی کسی ایسے امام جماعت سے کہ جو وضو بھی نہیں کرتا تھا، امام جماعت تھا لیکن وضو بھی نہیں کرتا تھا۔ پوچھا کہ بھائی کیوں؟ کہا کہ ہم مانتے نہیں، ہم دین کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے۔ کب یہ کرتے ہو؟ کہا یہ پروفیشن ہے، جیسے کوئی دکان میں جا کے کام کرتا ہے، جیسے کوئی آفس میں جا کے کام کرتا ہے، جیسے کوئی کمپنی میں جا کے کام کرتا ہے، ویسے ہم بھی ایک کام کر رہے ہیں، مسجد میں کام کر رہے ہیں، ہم اپنے پروفیشن کو انجام دے رہے ہیں اور اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں، لیکن پروفیشن میں یہ تو نہیں کہ ہم وضو بھی کریں، نماز پڑھانا ہمارا کام، معاذ اللہ، ہے نہیں۔ جب انسان پروفیشنل طور پر دین کا کام کرنے، یعنی یہ آتا کب ہے؟ یہ وہی روح اور روحانیت سے دوری کا نتیجہ، معنویت سے دوری کا نتیجہ۔ تو کافی دیر تک انہوں نے سمجھایا، پتہ نہیں کتنا اثر ہوا یا نہیں ہوا، استاد تھے ہمارے، خدا ان کی حفاظت فرمائے، جنہوں نے سمجھایا، اور جو یہ شخص تھا کسی اور فرقے سے شخص تھا، شیعہ فرقے سے بھی نہیں تھا، لیکن فرق نہیں پڑتا کسی فرقے میں، مگر انسان اگر روحانی اور دینی مسائل کو پروفیشن کی نگاہ سے دیکھے تو وضو نہ کرنے سے بھی بڑے خطرناک کام کرتا ہے۔ یہ تو خیر وضو نہ کرنے سے چلو ایک کی نماز گئی، ایک کی نماز جانے سے دوسروں کی صرف نماز چلی جائے گی، لیکن بعض لوگ پروفیشن کے طور پر جب دین کو لیتے ہیں تو ایسے خطرناک کام کرتے ہیں کہ انسان کا دین، انسان کا ایمان، انسان کا اخلاق، انسان کا کردار سب کچھ چھین سکتے ہیں، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ صرف نماز ہی کو خطرے میں نہیں ڈالتے بلکہ پورے دین کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، پوری زندگی کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ سب ہوتا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ، بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کے ایک بہت اہم حصہ، جو اہم ترین حصہ ہے، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہے روح، روحانیت کے حصے کو چھوڑ دیا۔ مثلا کربلا کا ہم ذکر کریں، کربلا کا سب سے زیادہ بنیادی اور اہم ترین پہلو وہی روحانی اور معنوی اور عرفانی پہلو ہے، لیکن کربلا کے پورے ذکر میں ہمیں وہ عرفانی پہلو کم نظر آئے۔ اصل کربلا کس لیے تھی؟ کربلا حکومت کے لیے تھی، کربلا عزت، کربلا جو ہے شہرت کے لیے تھی، کربلا تاریخ میں نام باقی رہنے کے لیے تھی، یہ سب تو مادی پہلو نہیں تھے۔ حکومت بھی اگر آتی تو حکومت بھی وہ حکومت نہیں تھی لوگوں کے ذہن میں۔ اگر امام حسین علیہ السلام کوفے چلے جاتے اور حکومت قائم بھی کر لیتے تو امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں بھی حکومت وہی تھی جو امیر المومنین کی نگاہ میں تھی۔ یعنی یہ کہ یہ حکومت جو ہے بکری کے ناک سے نکلے ہوئے پانی سے زیادہ حقیر ہے، یہ حکومت ٹوٹی ہوئی جوتی اور نالین سے بھی زیادہ حقیر ہے، لیکن حکومت کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ تاکہ اس حکومت کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کی جا سکے. تو کوشش کی رسول اللہ نے، اگر حکومت قائم کی، امیر المومنین نے حکومت کے لیے کوشش کی، امیر المومنین سے حکومت چھینی تو اس پر اعتراض کیا گیا. کیوں اعتراض کیا گیا؟ اس لیے کہ حکومت مطلوب نہیں ہے، حکومت نہیں چاہیے، لیکن حکومت کے ذریعے سے جو تربیت ہونا ہے وہ مطلوب ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ تربیت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. ایک انسان اگر ایک مسجد میں تربیت کر رہا ہو، ایک ممبر پہ آ کے تربیت کر رہا ہو، ایک اذخانے میں تربیت کر رہا ہو، ایک درس کے ذریعے کر رہا ہو، تو یہ بہت ہی محدود دائرہ ہے. لیکن اگر ایک وقت ایسا ہو کہ حکومتی پیمانے پہ تربیت کی جا رہی تو یہ دائرہ بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے. اور فرق یہی ہوتا ہے کہ اگر ممبروں تک اور مسجدوں تک اگر صرف تربیت کا کام کیا جا رہا ہو اور فضا پوری آلودہ ہو تو وہی حالت پالوشن والی ہوتی ہے کہ ہاں مسجد سے تربیت کر کے باہر نکلے، باہر کی فضا آلودہ ہے، آلودگی کا اثر حتماً ہوتا ہے. پالوشن ہے تو حتماً اس کا اثر ہوتا ہے، پالوشن بہت زیادہ نا. ہمارا ملک اصل میں ایک بہت ہی پالوٹیڈ ملک ہے. دنیا میں 90 لاکھ لوگ سال میں مرتے ہیں پالوشن کی وجہ سے، جس میں 25 لاکھ خالی انڈیا میں مرتے ہیں. پالوشن خطرناک ہے. دلی کی حالت جا کے دیکھیں آپ لوگ، شاید ابھی وہاں پہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے. سانس مثلا اگر ایک نیا آدمی جیسے ہم لوگ کبھی دلی سے گزرنا ہوتا ہے تو سانس پوری لینا بہت مشکل ہوتی ہے. پھیپھڑے میں پوری سانس جو ہے تھوڑا کچھ پرسنٹیج کم ہوتے ہیں سانس کے. تو پالوشن بری چیز ہے. فضا کا پالوشن اتنا برا نہیں ہے جتنا انسان کے کلچر کا پالوشن برا ہو جائے، انسان کے افکار پالوٹیڈ ہو جائیں. افکار کا پالوشن فضا اور ایٹماسفیئر کے پالوشن سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. پھر اس حالت میں اگر انسان کتنی بھی تربیت اپنی کر لے، مسجد میں، گھر میں، عزاخانے میں، ماہ رمضان میں، محرم میں، لیکن اگر پوری فضا پالوٹیڈ ہے، فکری فضا پالوٹیڈ ہے، تو اس کا اثر انسان پہ حتماً ہوگا. اور اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو دور کرنے کے لیے فقط ذاتی تربیت کافی نہیں ہے، جب تک کہ معاشرے کو تربیت کی طرف نہ لے جایا جائے. اور معاشرے کی تربیت کا اعلیٰ ترین نمونہ حکومت ہوا کرتی ہے. حکومت جو خدمت کے لیے، حکومت جو اپنی خدمت کرانے کے لیے نہیں ہو. چونکہ حکومت دو طرح کی ہے، ایک دنیاوی حکومت اور دنیاوی سیاست، جس میں سب کو استعمال کیا جائے اپنی خدمت کے لیے. حتیٰ ضرورت پڑے تو اپنے بیٹے کو استعمال کر لیا جائے، حتیٰ ضرورت پڑے تو بیٹے کو قتل کر دیا جائے. دنیاوی سیاست یہ، چاہے وہ مسلمان ہی کر رہا ہو لیکن ہے دنیاوی سیاست. ضرورت پڑے تو باپ کو زندان میں ڈال دیا جائے، ضرورت پڑے تو باپ کو قتل کر دیا جائے، ضرورت پڑے تو بھائی کو قتل کر دیا جائے. اور شاید ابھی آپ کو کچھ دن میں خبر سننے مل جائے گی سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے، باپ کو بھی قتل کرنا پڑے تو باپ قتل کر دیا جائے گا. تو شاید اس کی ضرورت محسوس نہ ہو جب یہ پورا اقتدار ہاتھ میں لے لیا ہے. لیکن ایسے حکومت طلب لوگوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، یعنی اپنی خدمت میں سب کو استعمال کر لینا. لیکن ایک حکومت ہے وہ الہی حکومت ہے، ایک سیاست ہے جو الہی سیاست ہے، جس میں لوگوں کی خدمت کے لیے اور لوگوں کی تربیت کے لیے اپنا بھرا گھر بھی دینا پڑے تو دے دیا جائے، اپنی قربانی بھی دینی پڑے تو دے دیجیے. یہ الہی سیاست ہے، یہ الہی سیاست ہے جو انبیاء انجام دیتے تھے، یہ الہی سیاست ہے جو رسول اللہ جس کو انجام دیتے تھے، یہ الہی سیاست جس کو امیر المومنین نے انجام دیا. کیونکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں سیاست اور دین یعنی کیا، یعنی پھر رسول اللہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ نے تو مکے میں بیٹھ کے خالی تربیت نہیں کی، جب تربیت کے کام تو مکے میں بھی چل رہا تھا، سینکڑوں لوگ مسلمان ہو رہے تھے. لیکن مکے سے مدینہ کیوں آ گئے؟ کیونکہ مکے میں حکومت نہیں قائم ہو سکتی، مدینہ میں حکومت قائم ہوئی. اور فردی تربیت کبھی بھی وہ اثر پیدا نہیں کر سکتی جبکہ حکومتی پیمانے پہ جب تک تربیت نہ ہو. رسول اللہ مکے میں 13 سال نہیں، 300 سال بھی رہتے اور فرد فرد کی تربیت کرتے تو کبھی بھی رسول اللہ کا نظام حکومت قیامت کے لیے نمونہ بن جاتا نہ بنتا، قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے. اصل رسول اللہ نے ایک نمونہ قائم کر دیا. اس پر تفصیل سے کہیں گفتگو ہوئی ہے اور ابھی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے. بس یہ دین کا ایک اہم ترین کام ہے انسان کی روحانی تربیت کرنا. لیکن اگر مادیت کی فضا ہر طرف غالب ہو جائے اور میڈلزم کی فضا ہر طرف غالب ہو جائے تو حتیٰ دیندار لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. دیداروں کی سوچ, دیداروں کا انداز بدلنا شروع ہو جاتا ہے. بس یہ جو انسان کے لیے لازم ہے, یعنی انسان اگر اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے, یہاں پہ کوئی نصیحت کی بات نہیں, اگر انسان واقعا اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اپنی زندگی کے ایک اہم حصوں کو اپنی روحانی مسائل کی طرف توجہ دینے میں لگائے. یہ نہیں کہ مولوی کہے تو, عالم کہے تو, حوضے میں جائے تو, درس میں جائے تو, نہیں. انسان ہے اور انسان کے پاس جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ انسان کی روح ہے. جتنا بھی کھلا دیں اس جسم کو, جتنا بھی مضبوط بنا دیں اس جسم کو, جتنا بھی قوی کر دیں اس جسم کو, جتنا بھی سامان فراہم کر دیں اس جسم کے لیے, سب بہرحال ختم ہو جانے والے. ایک حقیقت ہی ہے, ایک ایسی حقیقت جو سب روزانہ مشاہدہ کر رہے ہیں, روزانہ تجربہ کر رہے ہیں. آج جسم بہت قوی ہے, کل یہ کمزور ہو جائے گا, ناتوان ہو جائے گا, ضعیف ہو جائے گا. پہلے بھی ناتوان تھا, بعد میں بھی ناتوان ہو جائے گا. جب یہ بچہ پیدا ہوا تو تب ہی سہارے کا موجود تھا, جب تھوڑا بوڑھا ہو جائے گا انسان تو بھی سہارے کا موجود ہوگا. جسم ہے یہ, قوی سے قوی انسانوں کو دیکھیں. ایک زمانہ ہے جب قوت کا زمانہ ہے, اور وہی جو ایک 25-30 سال گزرنے کے بعد وہی مجبور, وہی محتاج, وہی سہارے کے ضرورت مند ہوتے ہیں. جسم ہے بہرحال, جسم کو آپ کتنے بھی اچھے مکان اور بلڈنگ آف حویلی اور محل فراہم کر دیں, لیکن بہرحال اس کو یہ محل چھوڑنا ہے, یہ جسم نہیں رہے گا اس محل میں, جائیں گے کوئی اور آگے جگہ لے گا. کتنے بھی اچھے کپڑے فراہم کر دیں تو بہرحال جسم ایک پہلو ہے انسان کی زندگی کا, ایک ایسا پہلو ہے کہ جو جس کی مدت بہت کم ہے, لیکن جو پہلو انسان کی زندگی کا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے وہ انسان کا روحانی پہلو. اور روحانی پہلو کا تعلق, روحانی اصل روحانی پہلو جو انسان کی تربیت کرا, یہی متقلب ہوتا ہے, یہی منقلب ہوتا ہے, یہی تبدیل ہوتا ہے, یہی بہتر ہوتا ہے, یہی بدتر ہوتا ہے. یہی پہلو جو ہے وہ موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم بنتا ہے, یہی پہلو جو ہے اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو عجیب و غریب انسانوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور ایسے ناموں کو یاد رکھنا, ایسے بزرگ شخصیتوں کا ذکر, یا کربلا کے جو ذکر ہم کر رہے ہیں, ان سب کی بھی اصلی ترین وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کی اس روحانی پہلو کی تربیت ہو. کربلا میں بہت زیادہ صلاحیت ہے انسان کی تربیت کرنے کی, اس صلاحیت سے ابھی تک ہم نے استفادہ کم کیا ہے. لیکن یہ صرف یوں ہی جملہ نہیں سمجھا جیسے کربلا میں انسانی افراد, انسانی روح اور انسانی معاشرے کی تربیت کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے, اگر کربلا کے اس پہلو کو زیادہ دیکھا جائے جو کربلا کا بلند پہلو ہے, جو کربلا میں آ کر کردار کے شکل میں پیش کیا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب اور ساتھیوں نے. تو کل جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ اصل یہی پہلو انسان کا ہے, اصل معنویت اور اصل معرفت جو ہے انسان کی روح سے تعلق ہے. اور جو کل آپ کے سامنے پیش کیا کہ انسان کی توحیدی, عملی توحیدی زندگی جو ہے انسان کو اس پہلو کی طرف آگے لے جا رہی ہے, کامیاب کر رہی ہوتی ہے, تربیت کر رہی ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں اگر توحیدی پہلو مضبوط ہوتا چلا جائے, ایک توحید وہ کہ جو بچوں کی توحید ہے, وہ خوب وہ تو ہے بچوں کی توحید, ایک توحید جو اور آگے بڑھ کر بھی تھوڑا آگے بڑھ جائے انسان, یعنی زبان سے ایک مرتبہ ہٹایا جاتا ہے, ذہن سے ذہن کا عقیدہ بھی بن جائے. یہ مطلب اسی سال میں ایک دو جگہ عرض کیا گیا کہ وہ چیزیں جو زبان پر ہیں, وہ چیزیں جو ذہن میں ہیں, وہ چیزیں جو میموری میں ہیں, یہ ساری چیزیں کوئی باقی رہنے والی نہیں. یعنی اگر ذہنی عقیدہ بھی ہمارے پاس توحید کا ہے تو یہ ذہنی عقیدہ باقی رہنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن باقی رہنے والا نہیں ہے. بالکل سیدھی سی بات ہے. یعنی جس طرح مرنے کے ساتھ ساتھ زبان کے سیلس جو ہے ختم ہو جاتے ہیں, ذہن کے سیلس بھی ختم ہو جاتے ہیں. جو سیلس مادی چیز ہے, سیلس بنتے رہتے ہیں, بگڑتے رہتے ہیں, اور مسلسل چل رہا ہے. یعنی روزانہ ہمارے ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں سیلس ختم ہوتے ہیں, نئے سیلس بنتے ہیں. اور یہ سیلس ہر جگہ بنتے ہیں, ذہن میں بھی, حتیٰ ہڈیوں تک، حتیٰ یہ سب مسلسل تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. لہذا وہ جو چیز جہاں پہ ہے وہیں تک محفوظ رہتی ہے، اس کے آگے بڑھ کر وہ محفوظ نہیں رہ سکتی. یعنی اگر ہمارا کوئی عقیدہ جو صرف ذہن کی حد تک ہے، تو جب تک ذہن ہے تب تک وہ عقیدہ بھی باقی ہے. ذہن ختم ہو گیا، عقیدہ ختم ہو گیا. واضح ہے یہ بات؟ ہم نہیں کہہ رہے فقط زبان، نہ، حتی ذہن میں اگر ہم نے ذہنی ایک عقیدہ بنا کے رکھا ہوا ہے زبان سے آگے بڑھ کر، تو ذہن کی بھی ایک زندگی ہے. اور ذہن کی زندگی تو زیادہ نہیں، ذہن تو روح نہیں ہے. لہذا ذہن کے سیلس یہ بھی مر جاتے ہیں، اور جب ذہن کے سیلس مر جاتے ہیں تو ذہن کا عقیدہ بھی مر جاتا ہے. ذہن میں جو کچھ محفوظ ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے. حتیٰ مرنے کے پہلے بھی کبھی کبھی انسان شکار ہو جاتا ہے بعض بیماریوں کا، کہ حافظہ کھو جاتا ہے. حافظہ کھونے پر بھی انسان ساری وہ چیزیں جو ذہن کی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ چیزیں جو انسان کی زندگی میں آ گئی ہیں، اثر انداز ہو گئی، وہ نہیں بھولتا، وہ محفوظ. یہی فرق ہے. یعنی وہ عقیدہ جو فقط ذہن کی حد تک ہے وہ باقی نہیں رہے گا، لیکن وہ عقیدہ جو انسان کی زندگی میں آ کے داخل ہو گیا ہے وہ نہیں ختم ہونے والا ہے. چاہے انسان الزائمر کا مریض ہو جائے، چاہے انسان مر جائے، چاہے انسان کسی بھی حالت میں چلا جائے، اگر انسان کی زندگی کا عقیدہ بن گیا ہے تو وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو سلس کی حد تک ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اسی لیے آپ دیکھیں سنتے ہیں، روایات کی حد تک بھی ہے، کہ جب پوچھا جائے گا انسان سے قبر میں کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے، تو بند ہو، زبان بند پڑی ہوگی، بول نہیں پا رہا. کیوں نہیں بول رہا ہے؟ یہ زبان کیوں نہیں بول رہی؟ کیوں جواب نہیں دے پا رہا ہے؟ کہا اللہ کا عقیدہ تو تھا، لیکن یہ عقیدہ ذہن میں تھا اور ذہن ختم ہو گیا. ذہن کے سیلس ختم ہو گئے. ذہن کے ایک سیلس مر گیا ہے. یعنی انسان کی موت کے ساتھ ساتھ انسان کے ذہن کا ایک سیلس ختم اور مر گیا، موت ہو گئی. تو وہ ساری چیزیں جو ذہن کے سیلس کی حد تک تھی، اس کی بھی موت ہو گئی. لہذا ممکن ہے روزانہ اذان دیتا رہا ہو، لیکن صرف ذہن سے، صرف زبان سے، زبان بھی ختم، ذہن بھی ختم، وہ اذان بھی ختم، اذان کا اثر بھی ختم. لہذا وہ توحید جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، کہ جو صرف شاخوں کی حد تک ہو اور صرف ذہنی عقیدے کی حد تک ہو، یہ کوئی نہیں. توحید وہ ہے جو باقی رہنے والی، جو انسان کی زندگی میں آ جائے. انسان کے زندگی میں آنے والی توحید یہ ہے کہ جہاں انسان ہر جگہ خدا کو دیکھ رہا ہو، ہر حالت میں خدا کو دیکھ رہا ہو، نعمت کی حالت میں بھی دیکھ رہا ہو، مصیبت کی حالت میں دیکھ رہا ہو، تکلیف کی حالت میں بھی دیکھ رہا ہو، عمل خدا کی طرف، جو کچھ ہو اللہ کی طرف سے دیکھے، جو کچھ کرے اللہ کے لیے کرے. یہ تھوڑا پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یوں ہی نہیں ہے کہ اسے تقریر کر لینے سے، تقریر سن لینے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. نہ، انسان اپنی زندگی کا رنگ تبدیل کرے، یعنی وہی صبغت اللہ میں تبدیل کرے. الہی پہلو جب زندگی کا پیدا ہو تو پھر سب کچھ اللہ کی طرف سے دیکھنے لگتا ہے، اور اللہ کے لیے، جو خلاصہ توحید کا یہ ہے، اللہ کی طرف سے دیکھنا اور اللہ کے لیے. یہ چیز اگر فقط عقیدے کی حد تک ہے تو عقیدے کے یہی تعلق ہے. عقیدہ دیکھیں، عقیدے کے مراحل ہوتے ہیں. عقیدہ، اصلی عقیدہ وہ ہے جو انسان کی زندگی کا حصہ بنے. یہ وضاحت کی گئی بعض جگہوں پہ. عقد کہتے ہیں، عقد سے بنا ہوا ہے لفظ عقیدہ. عقد کسے کہتے ہیں؟ عقد تو معلوم ہے نا، شادی ہوئی ہے. عقد کا لفظ استعمال، عقد ہو گیا. عقد یعنی کیا؟ یعنی دو لوگوں کی زندگیوں کو جوڑ دیا گیا. جدا جدا تھے، دو لوگوں کی زندگی کو جوڑ دیا گیا. اب یہ ایک دوسرے کی زندگی کے تقاضوں کو پورا کریں پوری طریقے سے، ایک دوسرے کے سکون کا باعث بنے. عقد کے نتیجے میں قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ یہ سکون کا باعث بنے. انسان کی زندگی میں ایک بڑا سکون انسان کو شوہر اور زوجہ، زوجہ کو شوہر سے، شوہر کو زوجہ سے، اور ان کے درمیان میں مودت و رحمت قرار دی. یہ سب قرآن کی آیت ہے، ایک ہی آیت بھی ہے، مطلب سورہ روم کی آیت ہے. آپ سورہ روم میں جا کے انشاءاللہ خوب. عقد یعنی زندگی کا جوڑ دینا. عقد اصل پہ کہتے ہیں عربی میں گٹھی کو، گٹھی بولتے ہیں نا، گٹھی دینا، اس کو کہتے ہیں عقد. جب دو جدا جدا چیزوں کے درمیان میں اس طرح گٹھی دے دی جائے کہ وہ جڑ جائیں، تو یہ ہوا عقد۔ اسی سے یہ نکاح کو بھی عقد اسی لیے کہتے ہیں، نکاح کو عقد اسی لیے کہتے ہیں کہ دو لوگوں کو جوڑ دیا گیا۔ اسی سے عقیدے کا لفظ بنا ہوا۔ عقیدہ یعنی کیا ہے؟ عقیدہ کا مطلب یہ نہیں ہو کسی کی زبان پر کوئی کلمہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ، یہ عقیدہ نہیں ہوا۔ عقیدے کے مطلب یہ نہیں ہوا کہ انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہاں لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سلس ہیں، اور سلس ختم ہو جائے گا، سلس ختم ہو جائے گا تو یہ عقیدہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اصل عقیدہ یہ ہے کہ جو انسان کی زندگی سے آ کر جڑ جائے، اور جب انسان کی زندگی سے جڑ گیا تو یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ زندگی سے کب جڑتا؟ جب انسان کی روح کا حصہ بن جائے، جو روح ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انسان کے ذہن کے سیلس ختم ہو جائیں گے لیکن روح نہیں ختم ہونے والی ہے۔ ذہن کی موت ہو جائے گی، جسم کی موت ہو جائے گی، روح کی موت نہیں ہوگی، کہ تو روح کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو کہتا ہے انتقال ہو گیا، انتقال بہت ہی اچھا لفظ ہے۔ اصل انتقال روح کا ہوا ہے۔ ایک جسمانی انتقال بھی ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے گھر میں سے منتقل کر کے چھوٹے سے گھر میں رکھ دیا جاتا ہے، یہ انتقال بہت ہی برا انتقال ہے۔ بڑا گھر بنایا تھا، بڑی محنت کی تھی، بڑے فلیٹ اور بلڈنگ بنائی تھی، اس بڑے سے گھر میں سے نکال کر وہ 1.5 میٹر 2 میٹر کی ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ لیکن یہ اس لیے انتقال نہیں کہا جاتا، اس گھر کی تبدیلی کو انتقال نہیں کہتے۔ یوں تو انسان زندگی بھر کرتا رہا، ایک فلیٹ میں تھا منتقل ہو کے دوسرے میں چلا گیا، پھر تیسرے میں چلا گیا، ایک شہر میں تھا منتقل ہو کے دوسرے شہر میں چلا گیا، یہ انتقال اصل نہیں ہے۔ لیکن جو اصلی انتقال ہے وہ یہ کہ انسان کی روح ایک جسم میں تھی، اب اس جسم سے منتقل ہو گئی ہے اپنے کمال کی طرف۔ وفات کے معنی بھی کامل ہونے کے ہیں، وفا سے وفات کا لفظ بنا ہے۔ وفا یعنی کسی چیز کو کامل طور پر پورا کرنا، مکمل۔ یہ وفا کے لفظ جو آپ سنتے ہیں نا، وفا، وفا یعنی کسی چیز کو مکمل کرنا، کامل کرنا، اسی سے وفات ہے۔ اب یہ روح جو ہے اپنے ان مراحل کو طے کر کے اپنے کمال کی منزل تک پہنچ گئی ہے، یہ انتقال ہوا ہے۔ لہذا موت جو ہوئی ہے وہ جسم کی ہوئی ہے، اور جسمانی ساری چیزوں کی ہوئی ہے۔ جسمانی چیزوں میں انسان کا ذہن بھی ہے، اور انسان کے ذہن کے سیلس بھی ہیں۔ لہذا ہر وہ عقیدہ جو صرف انسان کے ذہن کے سیلس تک ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، چونکہ سیلس ختم ہو گئے۔ توحید اگر ہے ذہن کی حد تک ختم ہو جائے گی، رسالت کا عقیدہ ہے ذہنی عقیدہ ہے ختم ہو جائے گا، ولایت کا عقیدہ ہے صرف ذہن کے سیلس تک ہے یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ سیلس ختم ہو گئے۔ لیکن اگر توحید انسان کی زندگی میں آ جائے تو یہ ختم نہیں ہوگی۔ رسالت انسان کی زندگی میں آ جائے یہ ختم نہیں ہوگی، ولایت انسان کی زندگی میں آ جائے یہ ختم نہیں ہوگی۔ زندگی میں آنا یعنی کیا؟ یعنی جو چیز زندگی میں آتی ہے وہ وقت وقت کے لیے نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں جو فقط ذہن میں آتی ہوں یا زبان پہ آتی ہوں، جب زبان پہ ہے موجود ہے، جب زبان پہ نہیں ہے نہیں موجود۔ اذان دے رہا ہے، اذان ختم ہوئی، ختم ہو گیا۔ وہ چیزیں جو ذہن کی ہیں وہ جب یاد دلایا گیا تو یاد آ گیا، جب یاد نہیں دلایا گیا تو یاد نہیں آ گیا۔ تسبیح اٹھا لی، یاد آ گیا، تسبیح رکھ دی، بھول گئے، مسجد میں آ گئے، یاد آ گیا، مسجد سے نکل گئے، بھول گئے۔ لیکن وہ چیز جو انسان کی زندگی کا عقیدہ بن جائے وہ کہیں ساتھ نہیں چھوڑتی، وہ ہمیشہ ساتھ رہتی۔ لہذا ہمیں ایک سفر اور طے کرنا ہے، ابھی بات سفر کی بات انشاءاللہ ہوگی، 2 دن جو بچے ہوئے ہیں۔ ایک سفر ہمیں اور طے کرنا ہے کہ ذہنی عقیدوں سے ہم زندگی کے عقیدے تک پہنچیں۔ مثلا ولایت کا اگر صرف ذہنی عقیدہ بنا کے رکھا ہے جس سے آگے بڑھیں، ورنہ یہ قبر میں رہ جائے گا۔ وہاں فرشتہ پوچھ رہا ہے من ربک، تمہارا پروردگار کون، زبان بند، گنگ پڑا ہوگا۔ یہ گنگ کیوں پڑا ہوگا؟ یہ تو بار بار اللہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، کہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا، لا الہ الا اللہ یاد بھی تھا، لا الہ الا اللہ اس کے ذہن میں بھی تھا، لیکن لا الہ الا اللہ اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ خدا اور بہت سارے تھے، اللہ ایک اس کی زندگی میں نہیں بنا تھا، ہر ایک کو خدا بنائے ہوئے تھا، اس کو خدا، اس کو خدا، باپ کو خدا، شوہر کو خدا، حاکم کو خدا، فلاں کو خدا، ذہن کو خدا، سب کو خدا تھا۔ توحید یعنی یہ کہ اللہ کو پھر اپنی زندگی میں اللہ کا اثر ہو، یعنی وہی، اسی کی عبادت، اسی کی بندگی، اسی سے نصرت، اسی سے محبت، اسی کے لیے محبت، اسی کے لیے نفرت۔ یعنی اگر کسی سے نفرت بھی ہے تو اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ کسی سے محبت بھی ہے تو اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ کہا گیا ماں سے محبت کرے، باپ سے محبت کرے، بیوی سے محبت کرے، بیوی سے محبت کرے لیکن اللہ کے لیے، ماں باپ سے محبت کرے لیکن اللہ کے لیے، قوم سے محبت کرے لیکن اللہ کے لیے۔ یہ ہے عملی توحید۔ عملی توحید آ جائے انسان کی زندگی میں تو یہ ہمیشہ رہتی ہے۔ پھر یہاں پہ امیر المومنین کا جملہ آسانی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ اللہ نظر آتا ہے، کیوں؟ یہ عملی توحید ہی ہے۔ کل جو آپ کے سامنے جملہ پیش کیا تھا کہ میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ اللہ نظر آیا، یہ امیر المومنین یہ توحید ہے۔ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ، اتنا پڑھ چکے اسے یاد ہو جانا چاہیے آپ لوگوں کو۔ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ وما ہو، میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے، اس کے بعد، اس کے ساتھ اللہ۔ اس کو کہتے ہیں عملی توحید۔
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ تکبیر
اللہ
اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مشنود رب العزت اللہ جل جلالہ و جل شانہ بطفیل معصومین علیہ السلام بلند سے بلند تر
سلوات۔
پھر اس کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علم اور عرفان میں فرق ایک یہی ہے، شروع میں نے عرض کیا تھا بتائیں گے لیکن بات وقت نہیں ہو پایا۔ علم اور عرفان میں فرق یہی ہے کہ علم جو ہے وہ دلیلوں کے ذریعے سے کسی مطلب کو جاننا، کئی فرق ہیں اس میں، ایک فرق یہ ہے، اور عرفان یعنی دیکھنا کسی چیز کو۔ عرفان یعنی حضور ہونا، کسی شے کا حاضر ہو جانا، اور وہ بھی دیکھ رہا ہو انسان۔ فلسفہ اور ہے اور عرفان اور ہے، حکمت اور ہے عرفان اور، حکمت میں عرفان کا پہلو شامل ہے۔ یہ سب الگ الگ اصطلاح ہیں، مثلا فلسفہ، حکمت، علم، عرفان، یہ کلمات الگ الگ، معنی بھی سب کے الگ الگ ہیں، اور اس کے معنی تفصیل سے بیان کیے گئے، یہاں پہ اتنی گنجائش نہیں ہے، ضرورت بھی اتنی شاید یہاں پہ نہ ہو، لیکن اس کے الگ الگ معنی بیان کیے گئے ہیں۔ فلسفہ یعنی انسان اگر ابھی جو فلسفے کی، ابھی جو فلسفے کا معنی رائج ہے، فلسفی یعنی کسی وجود کی حقیقت کو سمجھنا۔ فلسفے کا اصلی کام ہے کسی وجود کی حقیقت کو سمجھنا، وجود کے صحیح معنی تک پہنچ جانا۔ البتہ جس زمانے میں فلسفہ یہ شروع ہوا لفظ، اس کے معنی کچھ اور تھے، چونکہ سب سے پہلے فلسفے کا لفظ استعمال کیا ہے فیثاغورس نام کے فلسفی نے، بڑی شخصیت تھی یونان کی، سقراط سے بھی تقریباً 100 سال پہلے۔ فیثاغورس جنہوں نے، جن کی خدمات زیادہ ہیں، یعنی میتھمیٹک میں بڑی خدمات، جو میتھمیٹک پہلے جو ہے وہ استقرائی طور پہ تھا، یعنی صرف جو ہے وہ اندازے سے سب اندازہ کرنا، فیثاغورس نے آ کر اس کو ایک سسٹمیٹک انداز سے آ کر میتھمیٹک کو پیش کیا سب سے پہلی مرتبہ۔ ان سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ عالم ہیں، تو کہا عالم نہیں ہوں بلکہ میں علم دوست ہوں۔ علم دوست کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے فلاسفر کا، چونکہ یہ اس کے دو حصے ہیں، فلاسفی کے یعنی اس کے معنی ہیں علم دوست، علم کو پسند کرتا ہوں، یعنی خود کو عالم نہیں کہا بلکہ عالم علم پسند کا، اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ لیکن ابھی دھیرے دھیرے فلسفے کے لفظ منتقل ہوتے ہوتے ابھی فلسفہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی وجود کی حقیقت کو سمجھنا، یہ فلسفہ ہے۔ حکمت میں تھوڑا اور معنی مطلوب ہے، اس میں حکمت میں ایک معنوی پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ علم بھی، علم کا مطلب یہ ہے کہ دلیلوں سے کلیات کو آ کر در کر لینا، لیکن معرفت اور عرفان ایک الگ چیز ہے۔ عرفان علم نہیں ہے فقط، عام طور سے استعمال کیا تھا کہ علم و معرفت کے کلمہ ساتھ میں استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ دو ایک چیز نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مطلب علم سے کلیات معلوم ہوتے ہیں، لیکن عرفان میں جزیات معلوم ہوتے ہیں۔ علم میں ایک چیز انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن عرفان میں بہت ہی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، فکر زیادہ۔ مثلا کبھی اللہ کے لیے نہیں کہتے کہ اللہ کے پاس عرفان ہے، جو اللہ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ حاضر ہے، اللہ کے لیے علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے لیے اگر وہ علم ہے تو علم کہا جاتا ہے، عرفان ہے تو عرفان کہا جاتا ہے۔ عرفان کا ایک اصلی ترین پہلو یہ ہے کہ انسان دیکھے، علم کے ذریعے سے کچھ حقیقتوں کو سمجھا جائے، فلسفے کے ذریعے سے بعض حقیقتوں کو سمجھا جائے، عرفان کے ذریعے سے حقیقتوں کو دیکھا جائے۔ اب کیا آپ پریشان ہونے لگے، یہ کیا بات ہونا شروع ہو گئی؟ دو شخصیتیں بہت بڑی گزری ایک زمانے میں، ملا ابو علی سینا اور بابا طاہر حمدانی نا دوسرا ایک نام ہے میرے ذہن سے بھی نام نکل گیا، وہ بڑے عارف تھے، یہ بڑے فلسفی تھے. جب ایک دوسرے سے دونوں کے بارے میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی نگاہ میں وہ کیا ہیں، تو ابو علی سینا کہتے تھے جو وہ دیکھتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں، اور وہ کہتے تھے جو وہ سمجھتے ہیں وہ اسے میں دیکھتا ہوں. چونکہ ایک حکیم، ایک فلسفی سمجھتا ہے دلیل سے، منطق سے، لاجک سے، ارگومنٹ سے، وہ ایک چیز کو سمجھ رہا ہے، حقیقتوں کو. حقیقت اہم چیز، ہر حقیقت کو سمجھنا، اور سب سے بڑی حقیقت کا نام ہے، یعنی اصل حقیقت کا نام ہے اللہ کی ذات. علم و حکمت کا اصلی نتیجہ جو ہے وہ سب سے بڑی اور اصلی حقیقت تک پہنچنا، وہ اللہ کی ذات. تو وہ کہتے تھے ابو خیر ان کا نام تھا، ابو سعید ابو خیر. ابو سعید ابو خیر سے پوچھا جاتا تھا کہ ابو علی سینا کیسے ہیں، تو کہتے تھے ابو علی سینا جو کچھ سمجھتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں. اور جب ابو علی سینا سے پوچھا جاتا تھا ابو سعید ابو خیر کیسے ہیں، کہتے جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ میں بھی سمجھتا ہوں. البتہ ابو علی سینا بہت ہی بڑا نام ہے، ابھی سینا کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور البتہ ان کو اتنا فلسفی کے لحاظ سے دنیا نے نہیں پہچانا، جبکہ وہ واقعاً تاریخ کے ایک عظیم فلسفی ہیں. ان کو زیادہ لوگوں نے میڈیکل لحاظ سے جانا، چونکہ میڈیکل میدان میں انہوں نے بہت سارے ابتکارات کیے تھے، بہت ساری نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھیں، اور ابھی یورپ کی دنیا میں ان کو پرنس آف میڈیسن کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ان کے فلسفی حصے کو کم جانا جاتا ہے. ایک بہت ہی عظیم فیلسوف تھے، اور واقعاً تاریخ میں ایسے انسان، یعنی انبیاء کو اگر ہٹا لیں، انبیاء ائمہ کو، تو ابو علی سینا جیسا انسان پیدا کرنا مشکل ہے. یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی واقعاً ابو علی سینا جیسا انسان پیدا کرنا مشکل ہے. بڑی خدمات کرنے والے بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، بڑے بڑے اسکالرس پیدا ہوئے، لیکن کوئی ابو علی سینا نہیں ہو پایا. ایک عجیب انسان تھے. لیکن ابو علی سینا بھی اپنے علم و حکمت سے بہت ساری حقیقتوں کو دیکھتے تھے. لیکن ایک عارف کا کام ہے علم و حکمت اور دلیلوں کی مدد سے نہیں، بلکہ حقیقتوں کو خود دیکھنا. اور سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کو دیکھے. امیر المومنین کا جملہ یہی ہے کہ دیکھے انسان. یہ دیکھنا آنکھوں سے نہیں ہوتا. کسی نے پوچھا بھی آ کر امیر المومنین سے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، کہا واہ ہو تجھ پر، اس خدا کی کیسے بندگی کی جائے جس کو دیکھا نہ ہو. لیکن اس کو اس چربی کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس مادی آنکھوں سے صرف مادی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یہ آنکھیں میٹیریل ہیں، میٹیریل آنکھوں سے صرف میٹیریل چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن غیر میٹیریل چیز کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اس کو ایمان کی آنکھ سے اور دل کی آنکھ سے اور روح کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. دل سے مراد یعنی روح، نہ کہ یہ پمپ. نگاہیں الگ الگ ہوتی، لذا سے وضاحت کی کہ نہیں، اس کو لا تدرکہ الابصار، اللہ کو یہ آنکھیں درک نہیں کر سکتی، چونکہ مادی چیز ہے، اور مادی چیز غیر مادی چیز کو درک نہیں کر سکتی. مادی چیز صرف مادی چیز دیکھتی ہے. اور یہ وضاحت کی گئی شاید آپ کے سامنے کی ان آنکھوں سے فقط ایک چیز دکھائی پڑتی ہے، وہ ہے رنگ. رنگ کے سوا یہ آنکھ کچھ نہیں دیکھتی، فقط رنگ دیکھتی ہے. رنگ جیسا چڑھا دیا گیا ویسے ہی وہ دیکھتی ہے. بعض لوگوں کے باقاعدہ نظریہ، کسی حد تک یہ بات صحیح بھی ہے، کہ یہ آنکھیں فقط رنگ دیکھتی ہیں. لہذا مادی بھی چیز ہو، اس کا رنگ ہٹا لیا جائے تو آنکھ نہیں دیکھ پاتی. مثلا آپ چشمہ لگائے ہوئے لیکن اپنے چشمے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس لیے اس کا رنگ کم کر دیا گیا، بہت اتنا زیادہ کم کر دیا گیا کہ آپ اس کو دیکھ نہیں پاتے، اور بھی زیادہ کم کر دیا جائے تو بالکل نہیں دیکھیں گے. تو آنکھ کا کام ہے فقط رنگ دیکھنا، لیکن ایمان کی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا جاتا ہے وہ بڑی حقیقتیں دیکھی جاتی ہیں. وہ روح کی آنکھوں سے ذات پروردگار کو دیکھا جاتا ہے، کہ جہاں یہ پہلو پیدا ہوتا ہے. کربلا والے عمر سعد کا لشکر کچھ اور دیکھ رہا تھا، عمر سعد کا لشکر خوف دیکھ رہا تھا، تلوار دیکھ رہا تھا، پیسہ دیکھ رہا تھا، سکہ دیکھ رہا تھا، جان کا جانا دیکھ رہا تھا، اولاد، گھر، یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن حسین ابن علی کے ساتھی اپنے دل کی آنکھوں سے کچھ اور دیکھ رہے تھے. وہ نہیں دیکھ رہے تھے جو سامنے والا لشکر دیکھ رہا تھا، دیکھ تو دونوں رہے تھے لیکن وہ صرف آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور یہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، روح کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، باخبر تھے، آگاہ تھے. اور اس کے لیے لازم نہیں کہ انسان بہت زیادہ کتابیں پڑھے تبھی دیکھے، نہ، اس کے لیے ایک پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اپنی دل کی آنکھوں کو روشن رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، بند کر دے انسان صرف آنکھوں ہی سے دیکھ رہا ہو اور دل. اصل عرب میں ایک بہت اچھا دستور تھا کہ جو لوگ نابینا ہو جاتے تھے ان کو بڑے اچھے لگا، کہتے تھے ابو بصیر. ابو بصیر یعنی دیکھنے والوں کا باپ. بہت ہی اچھا لقب ہے. ابو بصیر ایک بڑے بڑے صحابی بھی تھے امام صادق علیہ السلام کے, ان کا لقب بھی تھا اور کہا بھی جاتا تھا. ابھی سر فارسی زبان میں بھی نابینا انسان کو ایسے نام سے یاد کیا تھا, چشم بینا یا کچھ اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں. عربی میں بھی کیا کہتے تھے, ابو بصیر. ہمارے ہندی اور اردو میں کیا کہتے ہیں, اگر کوئی نابینا اس کو اندھا اور نہیں معلوم کیا کیا برے کلمات سے یاد کرتے ہیں. یہ کلچر کی مشکل ہے, اگر ایک انسان خود ہی بیچارہ نابینا ہو گیا ہے تو بجائے یہ کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے, اس کے اوپر اور زیادہ نازیبا کلمات استعمال کیا. لیکن یہ دوسرے اچھے کلچر میں یہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ابو بصیر. ابو بصیر یعنی کیا, یعنی وہ لوگ جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ تو فقط رنگ دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ جس کی آنکھ بند ہو گئی ہے وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع ہو گیا ہے, تو یہ زیادہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ چاہے تو زیادہ دیکھ سکتا ہے, چونکہ یہ آنکھوں والا مسئلہ جو ہے وہ اس سے اپنے آپ کو فری ہو گیا ہے. نعمت ہے, اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ آنکھ. یہ نہ کریں کہ دعا کریں کہ نابینا ہو جائیں, نہ اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس نعمت کو اسی حد تک سمجھے جتنی یہ ہے. ان آنکھوں سے یہی مادی چیزیں دیکھتی ہیں, لیکن ان آنکھوں کو دیکھ دیکھ کر ہمیشہ اپنے دل کی آنکھوں کو بند نہ رکھیں. یہ ظاہری آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہے ہیں دیکھیں, لیکن اس سے زیادہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں, ایمان کی آنکھوں سے. جو کربلا والے دیکھ رہے تھے اسے حبیب نے مظاہر کچھ اور دیکھ رہے تھے. زہیر قین راستے میں امام حسین علیہ السلام کو ملے, جب تک امام سے نہیں ملے تھے تب تک وہ کچھ اور دیکھ رہے تھے, بیوی کو دیکھ رہے تھے, دولت کو دیکھ رہے تھے, خود کو دیکھ رہے تھے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام سے مل گئے, امام نے ان کی دوسری آنکھیں کھول دی. اب یہ سب کچھ جو دیکھ رہے تھے اپنی اس آنکھ سے, وہ سب بند ہو گئی, اسے رہا کر دیا, اسے رخصت کر دیا. اب وہی دیکھنا شروع کر دیا جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے دکھایا تھا. اب دنیا ہی بدل گئی, زہیر قین کی دنیا ایک لمحے میں منقلب ہو گئی, تمام ہو گئی. حر جب تک امام سے نہیں ملا تھا تب تک کچھ اور دیکھ رہا تھا, امام کے پاس آیا تب بھی کچھ اور دیکھ رہا تھا, کبھی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالتا تھا, کبھی روکتا تھا, کبھی بولتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کچھ اور دیکھ رہا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, یزید کو دیکھ رہا ہے, یزید کی حکومت کو دیکھ رہا ہے, یزید کی سپہ سالاری کو دیکھ رہا ہے. لیکن چند دن امام کے ساتھ رہتے رہتے, امام کی زندگی کا مطالعہ کرتے کرتے, امام کی راتیں, امام کی عبادتیں, امام کے شب, امام کا دن, امام کا کرم, امام کا پانی پلانا, امام کا صبر, امام کا اطمینان, امام کا سکون, امام کا تقویٰ, امام کی پاکیزگی, امام کا زہد, یہ سب کچھ دیکھتے دیکھتے اس کی ایک آنکھ اور کھلتی چلی جا رہی ہے, اور یہ شب عاشور میں بالکل کھل گئی. اب حر وہ کچھ نہیں دیکھ رہا ہے جو ابھی تک دیکھتا چلا آیا تھا, اب وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے. اور اس دیکھنے کے نتیجے میں کیا ہوا, اس کو سب کو ٹھکراتا چلا آیا. تو یہ آنکھ کھولنے کی, کھولے رکھنے کی انسان کو تھوڑا کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ صرف یہی نہیں دیکھے, دکان پہ جائے تو دکان دیکھ رہے ہیں, سروس پہ جائیں تو یہ دیکھیں, کمپیوٹر کے سامنے کھڑے ہیں تو صرف اسکرین دیکھ رہے ہیں, گھر میں آئیں تو کھانا دیکھ رہے ہیں, دسترخوان دیکھ رہے ہیں, کچن دیکھ رہے ہیں, بیوی کو دیکھ رہے ہیں. نہ, یہ سب دیکھیں, خوب دیکھیں, لیکن کچھ چیزیں اور ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں, وہ بھی دیکھیں, جو ان سب سے زیادہ کہیں دیکھنے کے لائق, وہ بھی دیکھیں. وہ اگر نہیں دیکھا تو بہت کچھ نہیں دیکھا. وہ زندگی میں دیکھے انسان, اگر یہ دیکھنے کی پریکٹس کر لی ہے تو پھر بہت بڑی دنیا کھل جاتی ہے, یعنی انسان کی دنیا منقلب ہو جاتی ہے. حر اس کے پہلے کا اور اس کے بعد کا حر, شب عاشور کے پہلے کا حر, شب عاشور کے بعد کا حر. شب عاشور کے پہلے کا حر شاید اس نے 40-50 سال زندگی جی ہو, لیکن شب عاشور کے بعد کا حر وہ چند منٹوں یا چند لمحوں یا چند گھنٹوں کی زندگی یہ ہزاروں زندگی پر بھاری ہے, کیونکہ کچھ اور دیکھنے لگا ہے, اور وزنی ہو جاتی ہے زندگی. شہید مطہری نے ایک واقعہ نقل کیا, شاید پتہ نہیں آپ کے سامنے پہلے بیان کیا کہ نہیں, زہران کی توحید کی کتاب میں فخر الدین رازی کا واقعہ ہے, بیان کیا ہے آپ کے سامنے؟ اگر بیان کیا ہو تو نہ بیان کریں, آگے بڑھیں. ہمارے ایک استاد ہیں وہاں ایران میں, وہ چونکہ بہت زیادہ تقریر کرتے ہیں, ان کی تقریر ہر ہفتے ٹیلیویژن پہ آتی ہے, تو جب آتے ہیں کسی مجمع میں تو پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ بات بیان کرنے جانے سنا ہے, اگر 50% سے زیادہ لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ سنا تھا تو پھر چھوڑو اسے, دوسری بات بیان کرتے ہیں, 50% لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو. فخر رازی کا واقعہ, فخر رازی بہت ہی متفکر انسان تھے, یعنی اہل سنت میں فخر رازی متفکر انسان تھے، بہت زیادہ سوچتے تھے، اور ان کی فکر کی صلاحیتیں بہت زیادہ ان کی تفسیر میں، ان کی کتابوں میں باقاعدہ دکھتی ہیں. تو انہوں نے اللہ کے وجود پر بہت ساری دلیلیں قائم کی تھیں، بہت ساری دلیلیں. اب یاد آیا، بیان کیا کہ نہیں؟ نہیں کیا، ٹھیک ہے. اللہ کے وجود پر انہوں نے بہت ساری 70-72 دلیلیں قائم کی تھیں، دلیل سے اللہ کو سمجھایا تھا. وہ سفر کرتے ہوئے گزر رہے تھے، ایسے پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بہت ہی معمولی سا دیہاتی بدو انسان، وہ ایک چشمے کے پاس بیٹھا ہوا چلو سے اٹھا کے پانی پی رہا ہے. ان کو بھی پیاس لگی تھی، یہ بھی پانی پینے کے لیے وہاں پر گئے. تو اس کو دیکھ کر، انہیں نہیں معلوم کیا حالت تھی اس وقت، اس کو دیکھ کر انہیں بہت ہی افسوس ہوا کہ کیا آدمی ہے، پوری زندگی گزار دی، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے، نہ کوئی فکر ہے، ایسی سادی سی زندگی اس نے گزار دی، پوری زندگی ختم ہو جائے گی. اور اتنا زیادہ ان کا یہ احساس بڑھا کہ اس سے پوچھ بھی لیا کہ تم اللہ کو جانتے ہو کہاں جانتے ہیں، پہچانتے ہو کہاں پہچانتے ہیں. جاننا یعنی علم، پہچاننا یعنی عرفان. ایک فرق یہ بھی ہے، جاننا کسی چیز کا، اس کو کہتا ہے علم. عرفان یعنی پہچاننا، پہچاننے کے لیے دقت لازم ہے، باریکی، جزیات، ڈیٹیل. تو انہوں نے، فخر رازی جو اتنے بڑے عالم تھے، بہرحال ان کو بہت ہی افسوس ہوا، کہا کہ تم نے اللہ کو مانتے ہو کہاں مانتے ہیں، جانتے ہو کہاں جانتے ہیں. کہا کہ کیا جانتے ہو؟ خاموش تھا بیچارہ، ایک عام آدمی تھا، کیا بولے اتنے بڑے عالم کے سامنے، ساکت خاموش ہو گیا. کچھ بولو تو وہ کچھ نہیں بول رہا. کہ اگر ہم کہیں کہ دو اللہ ہیں تو کیا کرو گے؟ کہ یہ لاٹھی میرے پاس ہے، اس سے ماروں گا تمہارے سر پہ، تمہارا سر ٹوٹ جائے گا. تو فخر رازی کہتے ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ عمل اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے پاس جو ایمان ہے اس کی طرف توجہ دلا. کہتے ہیں کہ فخر رازی کہتے ہیں یہ میری 70-72 دلیلیں اس کی ایک دلیل پر ہلکی پڑ گئی، چونکہ یعنی وہ ایسا کچھ پڑھا لکھا انسان نہیں ہے، لیکن دیکھ رہا ہے. یہی ایک کھیتی کرنے جاتا ہے، گھر کو دیکھتا ہے، کھیت کو دیکھتا ہے، باغ کو دیکھتا ہے، باغ میں آنے والے پھل کو دیکھتا ہے، پھول کو دیکھتا ہے، ان سب میں وہ دیکھ رہا ہے کہ خدا یہ کر رہا ہے. بارش نہیں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بارش آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک معمولی سی کلی کیسے پھل میں تبدیل ہوتی ہے، کیسے یہ پھل بہت میٹھا ہو جاتا ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور یہ سب کچھ دیکھ کے فقط وہیں پر اس کی نگاہ ٹھہری ہوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہے کہ کون یہ سب کچھ کر رہا ہے. چونکہ ایک علم یہ ہے کہ پوری کائنات کو دیکھ ڈالیں، یہ علم ہے، لیکن ایک علم یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے پیچھے کیا ہے یہ بھی دیکھے انسان، کون اس چلا رہا ہے اس پوری کائنات کو. ابھی سارے علم کو آ کر ہماری یونیورسٹیز میں یہیں پہ سمیٹ دیا گیا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہوا، یہ کیا جا رہا ہے. سبجیکٹ کسی کا نہیں معلوم، پیسیو وائس میں سب کچھ ہے، کیا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، سورج یوں ہو گیا، زمین یوں ہو گئی، فلاں یوں ہو گیا، دریا یوں ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن کس نے کیا یہ نہیں بتایا جاتا. پھر آخر میں اگر پوچھا جائے کہ کس نے کیا تو یوں ہی ہو گیا، یوں ہی کچھ ہو جاتا ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ علم سے بشریت کو وہ فائدے نہیں ملے ہیں جو ملنا چاہیے. علم تو فقط پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے، علم تو فقط شہر اور گھر بنانے کے لیے نہیں ہے، علم انسان کو بنانے کے لیے ہے. لہذا آج جو علم رائج ہے اس سے سب کچھ بن رہا ہے، گھر، مکان، شہر، پل، روڈ، سب کچھ بن رہا ہے، لیکن انسان نہیں بن رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس علم میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ سب پیسے وائس سے پڑھایا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا، ہو گیا، ہو گیا. پیسے وائس میں سبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، سبجیکٹ نہیں چاہیے. اس کا فائل کون ہے یہ نہیں چاہیے، اس کی ضرورت نہیں. جبکہ یہی علوم جو آپ پڑھ رہے ہیں، اصل یہ روایت معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ جتنا بھی علم موجود ہے امام زمان کے ظہور سے پہلے، وہ سارے علم کو اگر اکٹھا کریں اور تمام علم کو اگر ہم اکٹھا کریں امام زمان کے ظہور سے پہلے بعد کے علم، تو اگر 27 پارٹ میں امام زمان کے ظہور سے پہلے علم کا فقط 2 حصہ لوگ کشف کر پائیں گے، باقی 25 حصہ امام زمان کے ذریعے سے کشف ہوگا امام زمان کے ہاتھوں کشف۔
نعرہ حیدری، علم و کم عمل پہم ہونے کے لیے بطفیل امام زمان علیہ السلام خلوص دل سے بلند تر سے اللہ
دو حصہ کشف ہوا ہے، 25 حصہ اس دور حکومت میں، یعنی امام زمان نہیں فقط امام زمان سب کشف کریں، یعنی امام زمان آ کر ایک ایسا علمی ماحول پیدا ہوگا جہاں پر علم واضح ہوگا بڑھے ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ میں آتی ہے، یہ ہمارے استاد کی دی ہوئی مثال ہے، خدا ان کی حفاظت فرمائے، اللہ جوادی عاملی، کہ اگر ہم ایک کتاب کو، یہ مثال توجہ کریں اور وقت تمام ہو رہا ہے مجلس کو، کہ اگر ہم ایک کتاب کو پڑھیں، بہت توجہ کریں، ایک کتاب کو پڑھیں اور اس کے رائٹر کا نام معلوم نہیں ہو تو کتنی بھی اچھی کتاب ہو دل اتنا زیادہ نہیں لگے گا، یا اگر ایک چیز اس میں سمجھ میں نہیں آئے گی کہیں چھوڑو پتہ نہیں کس رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب ہوگا کچھ جو رائٹر کے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک کتاب پڑھے جس کے رائٹر کے پتہ ہے کہ اس کتاب کا رائٹر مثلا وہ علی سینا ہے، ابھی سینا اس کتاب کا رائٹر، اب اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو اس پر زیادہ فکر کریں گے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو کسی سے جا کے پوچھیں گے کہ بتائیں یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ رائٹر ایسا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کچھ نہیں لکھ سکتا، بغیر رائٹر کی کتاب نہیں ہے، اگر رائٹر لکھنے والا معلوم نہیں ہوتا تو کہتے ہوگا کچھ نہیں سمجھ میں آیا چھوڑو جائے جہنم میں، لیکن نہیں، اس کتاب کا رائٹر وہ علی سینا جیسا انسان ہے تو بغیر وجہ کے کچھ نہیں لکھے گا، اس کتاب کا رائٹر مثلا آئنسٹائن ہے تو ایسے ہی نہیں لکھ دے گا، کچھ ہوگا اس کے اندر، لہذا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو کسی اور سے جا کے سمجھیں، زیادہ فکر کریں، زیادہ سمجھیں، زیادہ غور کریں، کیونکہ رائٹر اس کا معلوم ہے، رائٹر کوئی بڑا ہے، رائٹر حکیم ہے، رائٹر عالم ہے، رائٹر جاننے والا ہے، لیکن جس کتاب کے رائٹر کا پتہ ہی نہیں تو ٹھیک ہے ہوگی ہوگی، نہیں ہوگی نہیں ہوگی، پڑھنے کا بھی دل نہیں چاہے گا، پڑھے گا اتنا ہی جتنا اپنے فائدے کے لیے ہو۔ اس کائنات کو اگر ہم پوری کتاب، کیونکہ اللہ نے کہا یہ کتاب ہے، یہ ہے یعنی واقعی کتاب ہے، اس پوری کائنات کو سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے تمہارے اپنے نفسوں میں اور اس پورے آفاق میں، اس پوری کائنات میں، اس یونیورس میں دکھائیں گے۔ تو یہ کتاب ہے، دو کتاب اللہ نے قرار دی، ایک انسان کے نفس کی کتاب جس کو خوب پڑھا جائے، ایک کتاب ہے یہ کائنات کی کتاب اس کو خوب پڑھا جائے، لیکن اس کائنات کی کتاب کو اگر بغیر رائٹر کے پڑھا جائے تو جو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہاں ٹھیک ہے اسے سمجھ لو، جو سمجھ میں نہیں آئے چھوڑو جانے دو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر اس کتاب کا رائٹر معلوم ہو کہ کس نے اس کتاب کو بنایا ہے، کس نے خلق کیا ہے، کس نے ایجاد کیا ہے، تو معلوم ہو کہ وہ حکیم ہے، وہ بغیر حکمت کے کوئی چیز پیدا نہیں کرتا۔ اگر علم دین کے ساتھ ہوتا اور علم اللہ کی معرفت کے ساتھ ہوتا تو آج علم اس مقام پہ نہیں ہوتا جہاں پر ہے، اصل علم کا درجہ کہیں بلند ہو چکا ہوتا، علم سے کہیں زیادہ بڑی حقیقتیں معلوم ہو جاتی ہیں، بس وہ علم جو آ کر انسان کو حقیقت وجود سے آگاہ کر دے، اور حقیقت وجود اللہ کی ذات، انبیاء وہاں تک لے آنے کے لیے آئے تھے، کربلا کی جو ہم یاد بنا رہے ہیں، کربلا کا عرفانی پہلو یہ ہے کہ غیر متصل لوگوں کو اللہ سے متصل کر دے جو کہ خود وہ متصل تھے، اور عجب اتصال تھا کربلا والوں سے، آج کربلا والوں سے متصل ہونا بھی اسی لیے، کربلا والوں سے متصل ہوں وہ آپ کو اللہ سے متصل کر دیں، اہل بیت سے آپ، وہ لوگ اہل بیت سے ملے ہی نہیں ابھی تک، اہل بیت سے جڑے ہی نہیں ابھی تک جن کو اہل بیت کے ذریعے سے خدا نہیں ملا، وہ اہل بیت کے نام پہ کچھ اور بنا رکھا ہے اس سے ملے ہوئے ہیں، اپنے بنائے ہوئے اہل بیت، جیسے پہلے کہا کہ کچھ لوگوں نے امام حسین اپنا بنایا ہوا، اپنے بنائے ہوئے حسین اور ہیں اور رسول اللہ کے حسین جناب زہرا کے حسین اور ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے، ہم نے جو حسین بنایا ہے اور ہم ذاکروں میں سے جو لوگوں نے حسین بنایا ہے، وہ حسین وہ ہے کہ سال بھر اس کا ذکر کرتے رہیں اللہ یاد نہ آئے، لیکن جو حسین ابن علی ہیں، جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، جو جناب زہرا کے حسین ہیں، جو کربلا کے حسین ہیں، جو امیر المومنین کے حسین ہیں، وہ حسین ہیں کہ اگر حر جیسا انسان بھی حسین ابن علی سے متصل ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، الہی ہو جاتا ہے، اس کا رنگ الہی ہو جاتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ صرف حسین ابن علی کے سامنے ہمیشہ یہی منظر تھا، جب اپنے جوان بیٹے کو رخصت کرنے کا، اللہم اشہد لا حول الا القوم، اے میرے اللہ گواہ رہنا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسولک، جو سب سے زیادہ شبیہ تھا. اب امام کا جملہ ہے، یعنی امام کی نگاہ میں، امام کی نگاہ سب کو دیکھ کے کہہ رہی کہ اشبہ سپرلیٹو ڈگری ہے، اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً، جو سب سے زیادہ شبیہ تھا آپ کے رسول سے، اے خدا تیرے رسول سے جو سب سے زیادہ شبیہ تھا، کس چیز میں؟ خلقاً، خلقت میں. اب یہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ واقعی امام حسین علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، ہم جیسے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے کہ علی اکبر خلقت میں رسول اللہ سے شبیہ تھے، خلقاً اخلاق میں رسول اللہ سے شبیہ تھے، منطقاً بولنے میں رسول اللہ کے شبیہ تھے. جب رسول علی اکبر بولتے تھے تو حسین ابن علی کو اپنا بچپن یاد آنے لگتا تھا کہ جیسے نانا بول رہے ہوں، جیسے رسول اللہ بول رہے ہیں. شباہتیں بولنے کی، کبھی کچھ لوگوں کا چہرہ جو ہے شبیہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے چلنے کا انداز شبیہ ہوتا ہے. علی اکبر کا چہرہ بھی شبیہ تو تھا ہی، لیکن صرف چہرہ ہی نہیں شبیہ تھا، یہ نہیں کہ علی اکبر کی شکل رسول اللہ سے سب سے زیادہ شبیہ تھی. شکل کے ساتھ ساتھ منطقاً جب بولتے تھے تو لگتا تھا رسول اللہ بول رہے، انداز بولنے کا ایسا تھا کہ لگتا تھا رسول اللہ بول رہے. تو جب حسین ابن علی اکبر سے بات کرتے تھے تو بھی رسول اللہ یاد آتے تھے، اور جب علی اکبر کو دیکھتے تھے تو بھی رسول اللہ یاد آتے تھے. کبھی کبھی رات میں رسول اللہ کے لیے دل تڑپتا تھا، علی اکبر کو جا کر دیکھا کرتے تھے، دیر دیر تک دیکھتے تھے، یعنی جب تک دل بھر نہیں جاتا تھا رسول اللہ سے دیکھنے کے تب تک دیکھا کرتے. مثلا علی اکبر سو رہے ہیں، حسین ابن علی آ کر دیکھتے تھے علی اکبر، یہ اپنے جوان بیٹے کو نہیں دیکھتے تھے، یہ تڑپ تھی رسول اللہ کو دیکھنے کی، آ کر رسول اللہ کو دیکھتے تھے، یعنی رسول اللہ کے شبیہ کو دیکھتے تھے. رسول اللہ کی باتیں یاد آتی تھیں تو علی اکبر کو آ کر باتیں کرتے تھے، جب علی اکبر بولتے تھے تو رسول اللہ یاد آتے تھے. اسی لیے جب علی اکبر جانے لگے تو فرمایا کہ یا اللہ، اے میرے اللہ، اللہم اشہد لا حول الا القوۃ، اے میرے اللہ گواہ ہے کہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو شبیہ ہے. ولما اشتقنا بزیارت رسولک نظرنا الیہ، جب بھی میرا دل چاہتا تھا کہ تیرے رسول کی زیارت کریں تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے. اور یہی احساس جناب علی اکبر کو بھی تھا کہ میرا بابا مجھے کن نگاہوں سے دیکھتا ہے، میرا بابا جب مجھے دیکھتا ہے تو صرف ایک بیٹے کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، چونکہ نگاہیں پڑھی جاتی ہیں، نگاہوں کا پڑھنا ہر چیز کے پڑھنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے، نگاہوں سے سب کچھ پڑھ لیا جاتا ہے. علی اکبر کو معلوم ہے کہ میرا بابا مجھے کن نگاہوں سے دیکھتا ہے، میرا بابا صرف ایک باپ کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، جو عشق ہے، جو محبت ہے، جو نگاہیں ہیں حسین ابن علی کی. اسی لیے علی اکبر کو جو تڑپ تھی وہ یہ کہ میں جو بابا سے جدا ہو کے جا رہا ہوں مقتل میں، فقط بیٹے کی حیثیت سے جا کے شہید ہو جانا اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا بابا مجھے جس نگاہ سے دیکھتا ہے میرے بابا کو محروم کر دینا. اسی لیے میدان کربلا میں جو بھی جنگ کرنے جاتا تھا وہ صرف جنگ کی فکر میں ہوتا تھا، لیکن علی اکبر جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو جنگ بھی کر رہے ہیں لیکن فکر حسین ابن علی کی ہے کہ میرا بابا مجھے کس طرح رخصت کر رہا تھا، میرا بابا مجھے زندگی بھر کن نگاہوں سے دیکھتا رہا. حسین ابن علی کی یاد ستا رہی ہے، اس نگاہوں کی یاد ستا رہی ہے. لہذا مقتل میں لڑتے لڑتے جب دشمن بہت پیچھے بھاگ گیا اور بہت سارے لوگوں کو مار بھی دیا تھا، 120 لوگوں کو پہلے حمرے میں مار چکے تھے جناب علی اکبر، چونکہ سب سے زیادہ جنگ جو کی ہے میدان کربلا میں وہ جناب علی اکبر نے جنگ کی ہے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ، 120 لوگوں کو مار چکے تھے، لیکن مارتے مارتے دشمن جب بھاگ رہا تھا تو پھر بابا کی یاد ستاتی گئی اور ایک مرتبہ واپس چلے آئے. اور بہانہ یہ کیا کہ بابا میں پیاسا ہوں، لیکن یہ معلوم ہے کہ علی اکبر پانی مانگنے نہیں آئے۔ علی اکبر جیسا جوان اپنے بوڑھے باپ سے آ کر، تین دن کے پیاسے باپ سے آ کر پانی نہیں مانگ رہا، پانی تو فقط ایک بہانہ ہے، فقط یہ کہنے کے لیے آئے ہیں اے بابا ایک بار مجھے اور دیکھ لیں، آپ جس طرح مجھے زندگی بھر دیکھتے رہے، اب میں گیا ہوں مقتل میں، مقتل سے صرف اس لیے آ گیا ہوں کہ ایک بار مجھے آپ اور دیکھ لیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی اکبر کی نگاہیں یہ بتا رہی ہیں اور حسین ابن علی کی نگاہیں یہی دیکھ رہی ہیں۔ اب پھر علی اکبر کو سینے سے لگایا، ایسا لگا کہ بچپن میں رسول اللہ کے سینے سے لگے ہوں۔ پھر علی اکبر کے رخساروں کو چوما، پھر بوسا دیا، اور اب رخصت کیا تو اب پھر پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، اے بابا اب میں واپس نہیں آؤں گا، اے بابا خدا حافظ۔ اور اب جو میدان میں گئے، اب دیر تک جنگ کی، 80 لوگوں کو پھر مارا اور اتنے سارے زخم، چونکہ ایک جنگ کرنے والے ہزاروں کے درمیان میں جب گرتے تھے تو شہادت سے پہلے بہت زخم لگ جاتے تھے عزیزوں۔ اگر آمنے سامنے کی دو دو لوگوں کی جنگ ہو تو جو بہادر ہوتا ہے اس کو ایک بھی زخم نہیں لگتا، سامنے والا آ کے مارا جاتا ہے، لیکن اگر جنگ ایسی ہو کہ سینکڑوں پھر ہزاروں لوگوں نے آ کے گھیر رکھا ہو تو جب شہادت کی منزل جب تک آتی ہے تب تک بہت سارے تیر لگ چکے ہوتے ہیں، بہت ساری تلواریں لگ چکی ہوتے ہیں، بہت سارے زخم لگ چکے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ حسین ابن علی دور سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ علی اکبر جوان بیٹے پر زخم نہیں لگ رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی شبیہ پر زخم لگ رہے ہیں۔ حسین کا دل اس لیے تڑپ رہا ہے کہ میرے نانا کی شبیہ میں تلوار چلائے جا رہے ہیں۔ اور جب آخر میں برچی کا پھل لگا اور علی اکبر گھوڑے پہ اب سنبھلے نہیں جا رہا علی اکبر سے، تو بھی آخر میں چاہا کہ گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیں اور آخر وقت میں پھر اپنے بابا کے پاس پہنچ جائیں، پھر بابا کی نگاہوں کے سامنے۔ لیکن ظالموں نے نیزے مار مار کے گھوڑے کا رخ بدل دیا، علی اکبر خیمے کی طرف جانا چاہتے تھے، انہوں نے حملے کر کر گھوڑے کا رخ لشکر کی طرف موڑ دیا، اور جب لشکر کی طرف گھوڑا چلا تو بیچ لشکر سے گھوڑا جا رہا تھا اور اوپر سے ہر ایک تلوار مار رہا تھا۔ صرف مقتل میں جناب علی اکبر کے لیے جملہ موجود ہے کہ فقط او ہو اربن اربا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جسم کے ٹکڑے یعنی کیا؟ یعنی پیٹھ پر اتنی تلوار ماری تھی کہ ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، ایک زخم پہ دوسرا زخم، دوسرے زخم پہ تیسرا زخم، چونکہ ان کے دل میں بہت کینا تھا۔ علی اکبر نے دیر تک جنگ لڑی تھی، بہت کو مارا تھا، اس لیے ان کے دلوں میں کینا بھی بہت زیادہ تھا۔ علی اکبر گھوڑا بڑھتا جا رہا تھا، یہ تلواریں مارتے جا رہے تھے، اور جب حسین ابن علی سرحانے پہنچے تو اتنے پیٹھ پر ٹکڑے ہو چکے تھے۔ علی اکبر اپنے سینے کا زخم چھپائیں یا اپنے پشت کا زخم چھپائیں، لیکن حسین ابن علی جب سرحانے پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیکا اور خود کو جھکایا، اور جھکا کر اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پر رکھ دیا، اور ایسا لگا کہ جیسے بچپن میں نانا کے رخسار پہ رخسار رکھتے تھے۔ آواز دی والد دنیا بعد کے لفا، اے میرے لال اب تیرے بعد زندگانی ہے دنیا پہ خاک ہو، اب حسین زندہ رہے تو کس کے لیے رہے؟